الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أكدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر ایک کے لیے اپنا اپنا نصیب ہے اور اس کا حصہ دنیا میں مقرر ہے، لہذا کسی کو کم مال ملتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، کسی کی اس سے کم ٹھیک ہوتی ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی با اقتدار و با اختیار ہوتا ہے، کسی کو اس کے تابع رہنا پڑتا ہے. تو یہ دنیا اللہ کریم نے اسی فرق کے ساتھ بنائی ہے، اور اس معاملے میں فرمایا کوئی کسی سے حسد نہ کرے، جس کو جو نصیب ہے اس کا مل رہا ہے، اور جو جس کے پاس ہے اس کا اسے اللہ کریم کو حساب دینا ہے کہ کس دیانت و امانت سے ان اختیارات کو اس نے صرف کیا جو اللہ نے اسے عطا فرمائے. اور ہر ایسے مال کے لیے جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، دنیا میں لوگ مال کماتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، بچ بھی رہتا ہے، لوگوں کے پاس عند الموت بھی مال ہوتا ہے، وراثت رہ جاتی ہے، مکان رہ جاتے ہیں، زمینیں رہ جاتی ہیں، جائیداد رہ جاتی ہے، سرمایہ رہ جاتا ہے. تو اللہ کریم نے اس کے لیے ورثاء مقرر کر دیے ہیں. جو مال دنیا سے جانے والا چھوڑ کر جاتا ہے، اس کی تقسیم اللہ کریم نے مقرر فرما دی ہے. والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم، اور جو تقسیم اللہ نے مقرر فرمائی ہے اس کو اس انداز سے لو کہ یہ اسی کے نصیب کا ہے، اسی کا حق ہے، اسی کی قسمت کا ہے، لہذا اس میں کوئی افراتفری یا کمی زیادتی، کمی بیشی، یا اس میں کوئی ایسا نہ کرو کہ کسی کو حصہ دے دو اور کسی کو نہ دو، یا کسی کو زائدہ حصہ دے دو. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ بیٹے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، مرد وہ لے لیتے ہیں اور بیٹیوں کو نہیں دیتے، یا قریبی ورثاء کا جو حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیتے. فرمایا یہ بہت زیادتی ہے. جو حصہ کسی کا اللہ کریم نے مقرر کیا ہے وہ اسی کو دینا چاہیے، اور سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اسی کے نصیب کا ہے، اسی کی قسمت کا ہے، اس کا حساب آخرت میں اسی کو دینا ہے، لہذا وہ اسے ملنا چاہیے. اگر تم جعلسازی سے یا طاقت سے یا ہیرا پھیری سے کسی کا حصہ رکھ بھی لوگے تو یہ ظلم ہوگا، اور دوسرے کے حصے کے مال کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. ایک تو پہلے اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے دوسرے کا حصہ غیر شرعی طور پر لیا کیوں، اور اسی کا کوئی جواب، کوئی دلیل نہیں بندے کے پاس. پھر وہ کہاں خرچہ، کس کس جگہ خرچ ہوا، اس کا خرچ جائز تھا تمہارے لیے یا جائز نہیں تھا. ایک مال کا حصول ہی جائز نہیں ہے تو اس پر تصرف کیسے جائز ہوگا؟ جب تم نے حاصل ہی ناجائز طریقے سے کیا تو حاصل کرنے کا وہ ناجائز طریقہ غلط تھا، اس کا گناہ الگ ہے، پھر اس مال کو خرچ کرو گے، اپنی جان پر کرو گے، اولاد پر کرو گے، دوسرے امور پر خرچ کرو گے، تو وہ خرچ بھی ناروا ہوگا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر کام سے، ہر چیز سے، ہر وقت ذاتی طور پر خود واقف ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی اطاعت کر رہا ہے اور کون اس کی اطاعت سے سرگردانی کر رہا ہے. اور یہ زیب نہیں دیتا بندے مومن کو کہ دنیا کے چند سکوں یا کھیت کے ایک زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اللہ کریم کی نافرمانی کرے اور جن کو اللہ نے حصہ دیا ہے ان کا حصہ چھین لیں. بہت بڑا ظلم ہے اور شریعت کے خلاف ہے. فاتوہم نصیبہم، ان کا حصہ انہیں دو، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ خود گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور مال دراصل اللہ کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، کائنات بھی اس کی ہے، مال و دولت بھی اس کا ہے، اقتدار و اختیار بھی اس کا ہے. وہ اپنی پسند سے مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں مختلف اوقات کے لیے دیتا رہتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بادشاہوں کی نسلیں فقیر ہو جاتی ہیں اور فقیروں کو حکومتیں مل جاتی ہیں، غریبوں کی نسلیں امیر ہو جاتی ہیں، عمراء کے بچے غریب ہو جاتے ہیں، صحت مند لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، بیمار صحت مند ہو. یہ اس کی اپنی تقسیم ہے اور جو اس نے مقرر کر دی ہے اور آگے تمہارے حصے میں دے دی ہے. جب مرنے والے کا مال پیچھے رہ جانے والوں نے تقسیم کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہ کرو، نہ ہی مرنے والا اس میں زیادتی کرے، جو جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ نے عورتوں کی نسبت طاقتور بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں، قوام کے معنی ہوتے ہیں طاقتور بھی، اور وہ جس کی بات مانی جائے حاکم بھی. یعنی عمومی قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں عورت مرد کے تابع ہو کے رہتی ہے اور گھر کے حالات و واقعات، دین و دنیا کے معاملات کا فیصلہ عموماً مرد کرتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے ایسا بنا دیا ہے. حساب کتاب کے معاملے میں، جنت و دوزخ کے معاملے میں، عذاب و ثواب کے معاملے میں انسان سارے انسان ہیں، اس میں خاتون بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے. لیکن تخلیقی طور پر اللہ نے جیسا وجود خاتون کو دیا ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، اس طرح کے فرائض اس کے ذمہ لگائے ہیں. جیسا وجود مرد کو دیا ہے، جس طرح کی طاقت اسے دی ہے، اس طرح کے فرائض اس کے ذمہ لگائے ہیں. لہذا دونوں کو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے فرائض کی فکر کرنی چاہیے کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ میں کس طرح ادا کر رہا ہوں اور کل اللہ کی حضور کیا جواب دوں گا. اور یہ تخلیق جو ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. ہر چیز میں یہ موجود ہے، نباتات میں، حیوانات میں، جمادات میں. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سارے پہاڑ ایک جتنے اونچے نہیں ہیں، سب دریاؤں میں ایک جتنا پانی نہیں ہے، ساری زمینیں ایک جیسی زرخیز نہیں ہیں، سارے پرندے ایک جیسی خصوصیات نہیں رکھتے، سارے جانوروں کی خصوصیات ایک سی نہیں ہیں. اسی طرح انسان بھی، ہر انسان میں اس کی اپنی خصوصیات ہیں. تو جو عمومی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مرد عورت سے طاقتور ہے، قوام ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. تو اس فیصلے کے نفاذ کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، اس سے خاندان کی جواب دہی بھی ہوگی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مرد کی حکومت ہے، مرد پر ذمہ داری بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسعود عن رعیته، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مردوں کو، تم میں سے ہر کوئی حکمران ہے، حاکم ہے، کسی کی حکومت اپنے گھر پر تو کم از کم ہے، اپنے بیوی بچوں پر تو ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کی خاندان میں بات سنی جاتی ہے، بعض اس سے زیادہ، تو کوئی نہ کوئی درجہ اقتدار کا ہر شخص کے پاس ہے، اور اس اقتدار کے بارے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ جب اس کا فیصلہ نافذ ہوتا تھا تو کیا اس نے فیصلے حق میں کیے، بچوں کی تربیت ٹھیک کی، بیوی کے حقوق ادا کیے، یا اپنی طاقت کے زوم میں کسی کا حق مارا یا اس کی حق تلفی کی. سو یہ فضیلتیں اللہ نے دی ہیں، اور جتنی جس کو فضیلت دی ہے اتنی اس کی جواب دہی بھی ہے. تو مردوں کا عورتوں کی شکلیں بنانا اور عورت بننے کی کوشش کرنا، عورتوں جیسا نظر آنا، سرخی پاؤڈر لگا لینا، مونچھ داڑھی صاف کر لینا، بال بڑھا کر عورتوں جیسا لباس پہن لینا، عورتوں کا بے حجاب ہو کر مردوں کی طرح لباس پہن لینا، تو یہ سارے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ افعال ہیں. اور یہ وہ افعال ہیں جو بنیادی طور پر معاشرے کی تباہی کا سبب بنے. اور جہاں جہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں ان معاشروں کو دیکھ لیں، وہ معاشرے بالکل انسانی معاشرے نہیں رہے، ان میں انس نام کی اور انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. سو اللہ کریم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ نے اگر مردوں کو فضیلت دی ہے محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، کما کر لانا اگر مرد کے ذمے ہے، تو اس کے ذمے یہ بھی لگا دیا ہے کہ جو کما کر لاتا ہے اس میں بچوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، غرباء مساکین کا بھی حق ہے. لہذا اگر وہ لاتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ بھی کرتا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. فرمایا کچھ خواتین نیک ہوتی ہیں، قانتات اطاعت گزار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جن چیزوں کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے ان امور کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی خواتین کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نیک ہوں، صالح ہوں، با عمل مسلمان ہوں، ان کا عقیدہ درست ہو، ان کا کردار مستحسن ہو. ایک مسلمان عورت کو زیب دیتا ہے کہ وہ صالح ہو اور قانتات ہو، قناعت کرنے والی ہو، احکام کی پابندی کرنے والی ہو، خواہشات نفس میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور مرد کی عدم موجودگی میں بھی اس کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو. یہ مسلمان خاتون کے اوصاف ہیں. تو عورتوں کو مردوں کی چیزیں اپنانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ذمہ داری قدرت نے انہیں دی ہے اسے پورا کرنے کا خیال رکھیں اور اس کے لیے محنت کریں. واللاتی تخافون نشوزہن، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت کا حق ادا نہیں کرتی بلکہ ان کا دماغ، اللہ کریم فرماتا ہے ان کا دماغ الٹ جاتا ہے، وہ حق ادا نہیں کر پاتی، نہ صلاحیت کا اعمال صالح کا، نہ فرما برداری کا، اور نہ اللہ کی عبادت کا، نہ مرد کے حقوق کی حفاظت کا. تو جو اس طرح کرتی ہیں فعظوہن، پہلے درجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے. یہ نہیں کہ ذرا کسی سے غلطی ہوئی اور آپ نے اس پہ طلاق کھینچ ماری یا اسے گھر سے نکال دیا. جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، پانی کے پیالے پہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ہانڈی میں نمک کم یا زیادہ ہے تو اس پہ طلاق دے دی جاتی ہے، اور پھر دو مہینے چار مہینے گزرتے ہیں تو پھر ہیلے کرتے پھرتے ہیں، نہیں میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے ایسے کہا تھا، اور میرا ارادہ یہ نہیں تھا، ارادہ وہ تھا. تو پھر طلاق دینے کے بعد ہر جائز ناجائز طریقے سے پھر اسے حلال کراتے پھرتے ہوتے ہیں. تو فرمایا جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے. عورت اگر مرد کو اللہ نے گھر کی ذمہ داری سونپی ہے تو عورت کو بالکل اس کا بے قدر و قیمت غلام نہیں بنا دیا، وہ بھی انسان ہے، اس کے انسانی حقوق بھی ہیں، اور اگر وہ اچھے طریقے سے ادا کرے تو وہ بہت زیادہ عزت کی مستحق بھی ہے. لیکن انسان ہے، اگر کبھی اس کے دماغ میں خلل آ جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو فائزون انہیں سمجھاؤ، کوشش کرو، اسے بتاؤ کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر وہ سمجھ جائے، توبہ کرے، تو درگزر کرو اور اپنے خاندان کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کرو. واجروہن فی المضاجع، کچھ دن ان سے ناراض ہو کے دیکھ لو، لیکن یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو، وہ گھر میں رہے، اس کی عزت کرو، اس کے اخراجات پورے کرو، لیکن تم اس سے کچھ دن پیار محبت کی باتیں نہ کرو، کچھ دن اس سے الگ ہو جاؤ، اسے کچھ احساس ہو کہ اگر گھر میں ناچاکی ہو تو کیا ہوتا ہے. یہ دوسرے درجے میں کہ اگر زبانی نصیحت کرنے سے وہ نہ سمجھے، اس کی اصلاح نہ ہو، تو کچھ دن اس سے پیار محبت نہ کرو، اس سے الگ رہو، اسے گھر میں رہنے دو. اگر اس پر بھی وہ نہیں سمجھتی تو ہلکا پھلکا مارا بھی جا سکتا ہے. وضربوہن، سمجھانے کے لیے یا کسی غلط کام سے روکنے کے لیے سزا بھی دی جا سکتی ہے. مارنے کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منہ پر تو قطعاً نہ مارا جائے. اگر کسی خاتون کو سزا بھی دی جاتی ہے یا وہ کہنا نہیں مان رہی اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھڑکنے سے یا مارنے سے رکے گی، تو منہ پر تو ہرگز نہ مارا جائے، اور بدن پر جہاں مارا جائے ایسا نہ مارا جائے کہ اس سے نیل پڑ جائے. یعنی مارنا اسے روکنے کے لیے ہے، مارنا اسے ایزا دینے کے لیے نہیں. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ بات مان لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس بات کو لے کر بیٹھے نہ رہو، بہانے نہ بناتے رہو کہ اس پر زیادتی کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کریں، اور روز روز اسی بات کو لے کر بیٹھ جاؤ، تم نے یہ کہا تھا، تم نے فلاں کیا تھا، تم نے وہ کام غلط کیا تھا. اگر وہ توبہ کر لیتی ہے اور تمہاری بات مان لیتی ہے تو گزشتہ کو بھول جاؤ اور آئندہ کا خیال رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں بھی اللہ کی حضور جواب دینا ہے، اسے بھی اللہ کی حضور جواب دینا ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق. ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ بہت بڑی عظمت کا مالک ہے. اس کی بھی لوگ نافرمانی کرتے ہیں جو خالق ہے، اس کی بھی لوگ نافرمانی کرتے ہیں جو ان کا پروردگار ہے، جو ہر وقت انہیں پال رہا ہے. لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس نے در توبہ بند نہیں کیا ہے. اتنی عظمت کے باوجود ادنا مخلوق غلطیاں کرتی ہے، پھر جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اسے توفیق عطا کر دیتا ہے. تو تم وہ خالق ہو کر، مالک ہو کر مخلوق کی غلطیاں برداشت فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے، اور توبہ کرنے پر، رجوع کرنے پر معاف کر دیتا ہے، تو تم تو خود مخلوق ہو. تمہیں اپنی حیثیت کا احساس ہونا چاہیے. اور کسی ایک بات کو لے کر ایک خاتون کے یا ایک ایسے آدمی کے جو تمہارے ماتحت ہے پیچھے نہ پڑ جاؤ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور اگر میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت نہیں ہو رہا، کشمکش بن گئی ہے، بیوی نہیں مان رہی یا میاں نہیں مان رہا، یا بیوی کہتی ہے میاں کا قصور ہے، میاں کہتا ہے بیوی کا قصور ہے، تو کم از کم یہ کرو کہ ایک سال اس مقرر کر لو، میاں کے طرف سے، میاں کے خاندان سے کسی بزرگ کو لے لو، ایک بزرگ کو بیوی کے خاندان سے سالس بنا لو، اس کا کوئی بھائی، اس کا کوئی باپ، چچا، کوئی اس کے خاندان کا سنجیدہ آدمی، تو وہ دونوں مل بیٹھ کر تحقیق کریں، وہ دونوں مل بیٹھ کر بات کو تلاش کریں، اور جس کا قصور ہو اسے سمجھائیں. یہ سارا طریقہ تو زندگی گزارنے کا اسلامی ہے. اور یہاں ہوتا کیا ہے, بات کا پتہ نہیں چلتا, بات کیا ہوئی تھی, طلاق پہلے ہو جاتی ہے. اگر ہم اللہ کے احکام کا اتباع کریں اور شرعی طریقے اختیار کریں تو نوبت اس حد تک نہ جائے. تو فرمایا دونوں خاندانوں میں سے دو بزرگوں کو لے لو, دو سنجیدہ آدمیوں کو ثالث بنا لو, وہ بیوی کی بھی ساری بات اس کا رشتہ دار سنے, میاں کا رشتہ دار اس کی بھی ساری بات سنے, پھر وہ آپس میں بات کر کے وہ طے کر لے کہ کس کا کتنا قصور ہے, کس کو کیا کرنا چاہیے, اس طرح ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اور اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوا تو اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا, موافقت پیدا کر دے گا, اور ایک خاندان اجڑنے سے بچ جائے گا. بظاہر تو فوراً طلاق دے دی جاتی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے اس کے اثرات دو خاندانوں کے جو ایک دوسرے کے معاون بن گئے تھے ان میں دشمنی پیدا کر دیتے ہیں. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ کسی قابل نہیں رہتے, خاندان ٹوٹ جاتا ہے, ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جلد بازی میں فیصلے نہ کیا کرو, اور یہ یاد رکھو کہ تم مخلوق ہو, تم خالق نہیں ہو, تم محتاج ہو, اللہ کریم کے سامنے جواب دہ ہو, میدان حشر میں کل جانا ہے. تو اگر وہ دونوں مخلص ہوئے اور دونوں غلطی لگ گئی کسی کو لیکن ان کا ارادہ بگاڑ کا نہیں ہے تو اللہ کریم ان کی اصلاح کر دے گا اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ کریم علم بھی رکھتا ہے اور وہ باخبر بھی ہے, ان کے دل کے ارادوں سے اور ان کے جذبات سے وہ باخبر ہے, وہ جانتا ہے کہ ان کی نیت اور ارادے میں کیا ہے. اور اصل بات یہ ہے, خیال اس بات کا رکھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, خیال اس بات کا رکھو کہ تم سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنی. لہذا بندے مومن کی, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے, یعنی دنیا کا ہر کام بھی ہو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے, اور دین یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. لہذا مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے. تو تم ایک دوسرے کو فتح نہ کرتے رہا کرو, بھائی بھائیوں کو, پڑوسی پڑوسیوں کو, رشتہ دار رشتہ داروں کو, اور اسی میں ہماری زندگی کی بے شمار جو طاقت ہے خرچ ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں. فرمایا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے اپنی ساری طاقت اس پہ لگاؤ کہ تم اللہ کی اطاعت کس درجے میں کرتے ہو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو. ایک تو بڑی آسان سی بات ہے, ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی بت کی پوجا کر رہا ہے, فلاں آدمی آگ کی پوجا کر رہا ہے, فلاں سورج کو پوجتا ہے, فلاں ارواح کو پوجتا ہے, تو وہ شرک تو سامنے ہے. دراصل ایک شرک کی ایک ایسی قسم ہے جسے اہل علم شرک خفی کہتے ہیں, پوشیدہ شرک, جو دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے. وہ شرک وہ ہوتا ہے کہ جو مدد اللہ سے چاہیے اس کی امید اللہ کے سوا کسی دوسرے سے رکھ لی جائے, اور یہ سمجھا جائے کہ میرے کام تو یہ کر دے گا, اس کی رضا مندی کے لیے اللہ کی نافرمانی کر لی جائے, اور جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے, عند اللہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, کیونکہ عبادت اطاعت کا نام ہے. تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی کبھی بھی. یہ شرک خفی ہے اور یہ بدترین شرک ہے, اور اللہ ہمیں معاف کرے, ہماری اکثریت اس میں مبتلا ہے. اب حالات ملک کی معیشت کے درست نہیں ہیں، تو جس کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ معاشی حالات درست نہیں ہیں اور میرے کاروبار میں بھی نقصان آ رہا ہے، پورے ملک کا جو ہے معاشی نظام اس میں نقصان آ رہا ہے، لہذا میرے حصے کا مجھے نہیں، وہ کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا، کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ کہے گا جی کسی نے میری اولاد بند کر دی ہے۔ اب یہ ماننا کہ جن ارواح کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے کوئی دنیا میں ایسی طاقت بھی ہے جو انہیں پیدا ہونے سے روک سکتی ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جی میرا جو فلاں رشتہ دار فوت ہوا تھا اسے تو فلاں نے جادو کر دیا تھا اس لیے وہ فوت ہوا، اس کی زندگی پوری ہو گئی وہ فوت ہو گیا، کیوں ان اوہام کو اہمیت دیتے ہو؟ اتنا اتنا وسیع نظام ہے اس کائنات کا اور اتنا پیچیدہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس میں دخل اندازی تو دور کی بات ہے۔ ایک آدمی کے وجود میں کھربوں سیل ہیں اور اس میں اس سے زیادہ ان سے چھوٹے حصے جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے، جس کی اب سائنس نے بھی تحقیق کر لی ہے، ایک آدمی کے وجود میں وہ لا تعداد ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، بہت ہی باریک۔ بلکہ میں اگلے دن سائنسدانوں کا وہ قول دیکھ رہا تھا، تو ایک بہت بڑا سائنسدان کہتا ہے کہ جتنی مخلوق زمین پر ہے، فضا میں ہے، پانیوں میں ہے، سب کے ڈی این اے اگر جمع کیے جائیں تو ایک چائے کے چمچ پہ ڈالے جائے تو اس چمچ میں جگہ خالی رہ جائے گی، یعنی اتنا چھوٹا عنصر ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں جو سائنس نے دریافت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہر ڈی این اے میں، وہ جس وجود کا ڈی این اے ہے، اس میں اس وجود کا پورا پروگرام ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے، یعنی وہ مرد کا ہے، خاتون کا ہے، بچے کا ہے، جانور کا ہے، انسان کا ہے، تو ڈی این اے جس کا بھی ہے اس چھوٹے سے چھوٹے حصے میں، جسے ہم ذرا بھی نہیں کہہ سکتے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں ایک پوری کتاب موجود ہے جس میں سے پیدا ہو کر مرنے تک اس بندے کے وجود میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، اس کا قد کاٹ کتنا ہوگا، صحت کیسی رہے گی، حتیٰ کہ وہ لکھتا ہے کہ اس میں موجود ہے کہ کب کس عمر میں کتنے گھنٹے، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے دن، کتنے گھنٹے عمر بسر کرنے کے بعد اس کا ایک بال سفید ہو جائے گا، اس کتاب میں لکھا، کب اس کے کسی دانت میں درد ہوگا، کب اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہونا شروع، یعنی ہر پوری رویداد اس وطن کی ایک ایک ڈی این اے میں موجود ہے۔ وہ جو ارشاد باری ہے نا، نخنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب تر ہوں، چونکہ شاہ رگ بھی ڈی این اے سے بنی ہوئی ہے اور اس کے ہر ڈی این اے میں ایک دفتر لگا ہوا ہے جو ذات باری کے دست قدرت میں ہے۔ کون جادوگر ہے جو اس نظام میں مداخلت کر کے کسی کا بگاڑ دے گا یا سوار دے گا؟ تو فرمایا اس بات کا خیال رکھو، زندگی ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ضائع نہ کرو، بلکہ تمہیں زندگی دی گئی ہے اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے، اپنی منازل اللہ کے نزدیک بنانے کے لیے، اپنا مقام اللہ کے قرب میں بنانے کے لیے، اپنی پوری توجہ اس پہ دو، اور جو فرصت اللہ نے دی ہے، جو طاقت دی ہے، اس طاقت کو اس پہ خرچ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی رضا جوئی کرو، بچوں کی اچھی پرورش کرو گے اللہ کی عبادت ہے، بیوی سے اس نے سلوک کرو گے اللہ کی عبادت ہے، اپنے اہل خانہ سے اس نے سلوک کرو گے اللہ کی عبادت ہے، بہن بھائیوں سے اچھے رہو گے اللہ کی عبادت ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ حتیٰ کہ شرن حکم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین کافر بھی ہوں، وہ ان کے سامنے گستاخی کرنے کا مجاز نہیں ہے، ان کا والدین ہونے کا ادب جو ہے وہ وہیں رہے گا، بات احترام سے کرے گا، وہ جو چیز چاہیں اگر اس کے بس میں ہے تو ان کے لیے خرچ کرے گا، اور اس کے مال پر ان کا حق ہے. ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد میری ناراضگی میں جو میں کما کے لاتا ہوں گھر میں چھوڑ کے جاتا ہوں وہ خرچ کر دیتے ہیں، تو میں اب آپ کا حکم ہے کہ گستاخی بھی نہ کروں، ان سے سخت لہجے میں بات بھی نہ کروں، تو انہیں کیسے روکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت و مالک لابی کا، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے والد کی ملکیت ہو، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس سے اللہ حساب لے گا، تم اس سے حساب نہیں لے سکتے. اسی طرح وہ بزل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، اچھائی سے پیش آؤ، بہتر طریقے سے پیش آؤ. اگر وہ زیادتی بھی کرتے ہیں تو ایک جائز حد تک برداشت کرو، درگزر کرو، اور ان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو معاف کرو، اور اپنی توجہ اس بات پہ رکھو کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. والمساکین، کچھ لوگ مسکین ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے زندگی کے، بعض کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، ان کا خیال رکھو، ان کی دلجوئی کرو، بعض متکبرانہ انداز میں نہ کرو، ان کی سطح پر جا کر ان سے بات کرو، انہیں بھی اللہ کی مخلوق سمجھو، انسان سمجھو، اور ان پر خرچ کرو. ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے تمہارا ان کی تھوڑی سی دلجوئی کرنا تمہاری بہت سی خطائیں اللہ کے نزدیک معاف کرا دے. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، پڑوسیوں سے اس نے سلوک کرو، اگر تمہارے پڑوس کوئی بستا ہے تو اس کی ایذا کا سبب نہ بنو، اسے تکلیف نہ دو، اس کے پڑوس کی رعایت کرو، اس کے حالات سے باخبر رہو، بیمار ہے تو عیادت کرو، مدد کا مستحق ہے اور تمہارے پاس وسائل ہیں تو اس کی مدد کرو، اس نے سلوک کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، ایسے لوگ جن کے ساتھ تمہارا مجلس میں واسطہ پڑتا ہے، ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پاس آ جاتے ہیں، ملنے کو آتے ہیں، سفر کر رہے ہو کوئی ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے لیے سہولت کرو، اسے پریشان نہ کرو، اسے تنگ نہ کرو، اس کی ناپسندیدہ حرکات نہ کرو. یہ دو آدمیوں کی سیٹ ہے، تم زیادہ پھیل کر بیٹھ کے اسے جگہ نہیں دے رہے ہو، یا اس پر تان و تشنی کر رہے ہو، یا وہ کمزور ہے تو اسے فرمایا نہیں، اس کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ، پردیسیوں کے ساتھ، جن کا اپنا دیش نہ ہو، کوئی واقف نہ ہو، حسن سلوک کرو. وہ معاملہ کا تیمان حکم، اور اگر کچھ لوگ اللہ نے تمہارے اختیار میں دے دی ہیں، تمہارے غلام ہیں یا تمہارے ملازم ہیں، تو اس بات کو دھیان میں رکھو کہ مالک تم نہیں ہو، مالک وہ ہے سب کا. دنیا میں اس نے جو فرق سے جہان بنایا ہے اس میں تمہیں اختیار دے دیا، انہیں ان کا ذریعہ معاش تمہاری جیب میں ڈال دیا، وہ تمہاری ملازمت کرتے ہیں، تو ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کا جو حق بنتا ہے وہ بر وقت ادا کرو. اس طرح سے پیش نہ ہو کہ وہ انسان نہیں ہے، انہیں بھی اپنے جیسا انسان سمجھو اور ان کا بھی احترام کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جو لوگ محض اکڑتے رہتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا. جو لوگ اپنی بڑائی کے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں یا دوسروں کے حقوق چھینتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.